أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين، وشفيع المذنبين والمجرمين، الملقب بطه وياسين، النبي المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين ذهب الله عنهم الرجس حسنا والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. اعلان گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی طرف فرما کر اپنے اپنے تمام مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً آج کوئٹے میں زائرین کی بس پہ حملہ ہوا ہے، اس میں ہونے والے شہید اور بانی مجلس جناب حسن عباس زیدی کے مرحومین اور ان کی اہلیہ کے مرحومین، اور جس کا آج یہیں کویت میں انتقال ہوا ہے، مرحوم رضا علی ابن غلام علی کی روح کو ایصال فرما دیں. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ میں بھی اپنی جانب سے آپ سبھی حضرات مومنین کویت اور خصوصاً اس تنظیم اس کمیٹی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ حمید کو یہ موقع نصیب کیا اور یہ توفیق رہی کہ بہرحال خدمت دین اور خدمت مومنین انجام دی جا سکے. انشاءاللہ ہم سب ہی کی جانب سے محمد و آل محمد کے صدقے میں خدا بند عالم اس کو قبول و مقبول فرمائے. آج کی مجلس جیسا کہ واضح ہے 28 سفر روز شہادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں حضرت کا تابوت بھی برآمد ہونا ہے، لہذا آج کی اس مجلس میں جو ہماری گزارشات پیش کی جائیں گی ان میں ایک چیز تو یہ کہ جس کو ہم نے سرنام کلام قرار دیا، حدیث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر میں اور عصر حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام میں حالات کا موازنہ، اور خصوصاً عصر حاضر ظاہر ہے کہ خود امام مصطفیٰ کا زمانہ تقریباً ان خاص ادوار اور خاص زمانوں میں سے ہے کہ جس میں شیعوں کی حالت اور کل مسلمانوں کی حالت دگرگوں ہے. ایسے عالم میں خود امام وقت کی ذمہ داری وظیفہ شناسی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شیعوں کا ولایت مداری اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت. ظاہر ہے جیسے بھی وہ حالات رہے ہوں لیکن غیبت کے زمانے میں ہر قدم اسی حالت سے مشابہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے حاضر میں ہمارا وقت کا امام ہم سے غائب ہے اور ایسے عالم میں ہمارے لیے ہر قدم یہ مسئلہ ہے کہ ہم کیا کریں. چاروں طرف سے وہ تمام کے تمام صورتحال جو شیعوں کے خلاف شیعوں کے سلسلے میں دنیا بھر سے پروپیگنڈا جو شیعوں کے متعلق ہو رہا ہے, شیعوں کے خلاف جو جو حالتیں اور جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, جس طرح سے شیعہ مذہب پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور خصوصاً جو شیعہ مذہب کے خلاف پروپیگنڈا ہے, تبلیغی صورتحال میں زبان اور دنیا کو جو سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ شیعہ کون ہوتے ہیں, شیعہ مذہب کیسا ہوتا ہے, ایسے عالم میں ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ بہرحال حالات سے مکمل آگاہی حاصل کرنے کے بعد, مکمل بصیرت حاصل کرنے کے بعد, مکمل معرفت حاصل کرنے کے بعد قدم آگے بڑھایا جائے, ورنہ نامعلوم کس وقت اور کہاں پہ ایسا وقت آئے گا جہاں ہم اپنے دین سے, اپنی دنیا سے, نامعلوم کن کن چیزوں سے ہاتھ دھو چکے ہوں اور ہمارے ہاتھ سے تمام کی تمام چیزیں نکل چکی ہوں. لہذا ضرورت ہے کہ کم سے کم وہ زمانہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تھا, اور جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے اس میں تکاموں اور تدبیر کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کہ ہمارے اس وقت کون سا مراحل ہے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. لیکن اس سے پہلے جو میں نے حدیث کو سرنام کلام قرار دیا ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث شریف کہ بے شک حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, یہ خود حدیث پہ ما ہوا حدیث کہ جو طرفین نے نقل کی ہے, یعنی فقط مذہب شیعہ ہی نے نہیں بلکہ تمام کی تمام امت مسلمہ نے اپنی تمام کی تمام معتبر کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام جہاں امام حسن کے لیے رسول یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, اس کے علاوہ اس چیز سے غرض نظر کے مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ, امام حجت خدا, امام عالم علم لدنی, لہذا امام کی ذات سے سرزد ہونے والا فعل کوئی بھی فعل مصلحت مصلحت الہی سے خالی نہیں ہے. امام کے لیے خود وہ حدیث رسول کہ جس کو امام نے جب یہ سوال کیا گیا صلح امام حسن پر تو آپ نے باقاعدہ مخاطب سے یہی کہ تم نے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ الحسن والحسین امامان, حسن و حسین دونوں کے دونوں امام ہیں, قاما او قعدا, چاہے یہ قیام کریں یا فیصلہ کر لیں, چاہے صلح کر لیں یا قیام کر لیں, دونوں
تو ہمارے یہاں معیار ولایت بلائی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کتنی ہے، لہذا خود اس معیار کو سمجھانے کے لیے یوں تو یہ حدیث کافی ہے کہ جس کی توضیح کی اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ حسن اور حسین جمانان جنت کے سردار ہیں، لہذا ظاہر ہے کہ جو جمانان جنت کا سردار ہے اس کے کسی بھی کھیل میں کسی بھی قدم میں کوئی کسی طرح کا دھوکا کسی طرح کا اشتباہ کسی طرح کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہ امام تو یہاں پہ جو خود دوسروں کی جانب سے اس بات میں احادیث سامنے آئی روایات ڈھل کے پیش کی گئی ایک طرف، اور دوسری طرف یہ فلسفہ کہ جوان ہی کیوں، امام حسن حسین جوانان جنت کے سردار جوان کیوں، پھر جوان یعنی جوانی کس کو کہتے ہیں، اور تیسرا جوانی کس کو کہتے ہیں، پھر اسلامی نقطۂ نظر سے جوان کون ہے، تاکہ یہ پھر معمہ اور یہ حدیث بہت ہی واضح اور شفاف طریقے سے سامنے آئے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ورنہ یوں ہی مبہمات ہے تو واضح ہے کہ اس حدیث کے مبہمات کو سامنے رکھتے ہوئے مخالفین نے ایک حدیث بڑی کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، یہ حدیث آج معتبر کتابوں میں اور باقاعدہ منبروں سے پڑھی جاتی ہے کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، لیکن بحث یہی ہے کہ کیا رسول اکرم نے یہ گنجائش چھوڑی ہے کہ جنت میں بوڑھوں کا بھی جوان جب بوڑھوں کی سرداری کا مسئلہ سامنے آئے، اس لیے کہ اگر مسئلہ بوڑھوں کا ہوتا تو رسول اپنے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ میں جنت کے بوڑھوں کا سردار ہوں، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میں اور علی بالفرض جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ جناب سیدہ اور سید النساء العالمین بھی اور جنت کی خواتین کے سردار بھی، یہ روایت میں ہے، لیکن فقط آپ نے اتفاق کیوں کی کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین ہیں، یہ خود چونکہ ایک مبہم چیز باقی رہ گئی تھی لہذا فوراً حدیث گھڑ لی گئی ہے اور آج کے فضیلت میں پیش کی جا رہی ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جوان ہی کیوں، دوسرا یہ کہ اسلام کی نظر میں جوانی کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اسلام کی نظر میں جوان کون ہے، لہذا خود جہاں تک جوان کی مصداقی تو قرآن کریم میں متعدد جوانوں کا تذکرہ ہے، مثلاً جناب ابراہیم کے لیے کہ جب آپ نے بت شکنی کی ہے بتوں کو توڑا ہے، اور بتوں کو توڑنے کے بعد جب یہ تمام کے تمام بت پرست اپنے شہر میں وارد ہوئے اور دیکھا کہ ان کے بت خانے میں تمام کے تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ بادشاہ اپنی رعایا سے اپنی قوم سے مخاطب کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں، تو وہاں پہ قرآن کریم کا خطاب یہ ہے کہ قالوا سمعنا فتى یقال له ابراہیم، سب کے سب نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو سنا ہے یقال له ابراہیم کہ جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو ابراہیم کا نام معلوم ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ ابراہیم نے توڑا ہے، بلکہ یعنی یہاں پہ لفظ جوان کا استعمال ابراہیم کے لیے کرنا بتا رہا ہے کہ دیکھیں جوانی اسلام کی نظر میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ہمت اتنی بلند ہو جو بت شکنی کرتے ہوئے ڈرے نہیں، اللہ وَزِدْنَا هُدًى اور ہم نے ہدایت کا اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ جب اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کانوں کو ہلا، وہ سب کے ساتھ اڑے تھے، کہا کہ مولا قرآن کہہ رہا ہے، وہ جوان تھے، کانو فکیا فتح کی جوان ہے، وہ جوان جہاں پر لہٰذا ہمارا آج کا پیغام یقیناً ہمارے بزرگوں تک پہنچ گیا ہوگا کہ آپ سب اس جوان کے شیعہ ہیں, علی کے شیعہ, اور جوانی کا مطلب یہ ہے کہ جیسا نفس اللہ سے لیا جائے ویسا اس کے سپرد کر دیا جائے. تو حقیقی جوان وہ ہے جس کے لیے قرآن کریم نے بھی ابراہیم کو یا بعض انبیاء کو یا سابق عہد کو جوان کہہ کے خطاب کیا ہے, کہ جس کے لیے روایات بھی ہے کہ یہ جوان ہے. یعنی جوان سن و سال کا نام نہیں ہے, جوان 20-25 سال کی ایج کا نام نہیں ہے, بلکہ جوان اگر بچہ بھی ہے اور عزم و حوصلہ رکھتا ہے تو علی اصغر بھی جوان ہے جو ہزاروں کی فوج کو بچا سکتا ہے. جوان کہ بھری اتنی لٹک چکی ہے کہ پٹی باندھنے کے بعد میدان میں, لیکن چونکہ عزم و حوصلہ حسینی ہے تو بوڑھے بھی ہیں تو بھی اپنے آپ کو جوان بنا کے پیش کر رہے ہیں. لہذا آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ ہم جوان, پوری ملت شیعہ جوان ہے, اس لیے کہ لا فتح کے ماننے والے ہیں, اس لیے کہ ان جوانوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کہ اگر موت کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ من الاصل کہہ کے جواب دیا ہے. تو ایسے جوانوں کے ماننے والی یہ قوم یقیناً جوان ہے, لیکن جوانی کے معنی یہ ہے کہ جیسا نفس اللہ سے لیا ہے ویسا نفس اللہ کو واپس کر دیا جائے. اور اب تیسری بات, جوان کون حماز ہو گیا ہے؟ انبیاء اور ائمہ تاریخ لے کر ہر کہ جو ائمہ کی اس طرح سے اتباع کر رہا ہو کہ اپنے زمانے کے امام کی تابعیت اور ولایت مداری اس پیمانے پہ, ہر وہ شیعہ جوان ہے. تو جوان کون ہے اور جوانی کیا ہے واضح ہو گئی, لیکن یہ کہ پھر حدیث میں جوان ہی کیوں؟ رسول اکرم نے یہی تو فرمایا کہ حسن اور حسین جوانا جو دوسروں کو یہ حدیث پڑھنے کی ضرورت پڑی کہ فلاں اور فلاں وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار. دیکھیے حقیقت یہ ہے, یہ چیز ایک بدیہی ہے اور ہر صاحب شعور کے سمجھنے کے لیے بہرحال زیادہ عمیق معنی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو خداوند عالم نے تین مرحلوں میں رکھا ہے, ایک بچپنا ہے, ایک جوانی ہے, ایک بڑھاپا. ان تینوں مرحلوں میں انسان کے یہاں جو کمال طبیعی ہے وہ جوانی ہے, اس لیے کہ بچپنے میں بھی نفس ہے, بڑھاپے میں بھی نفس ہے. بچپنے میں بھی کمی ہے, بڑھاپے میں بھی کمی ہے, اس لیے کہ بچپنے میں انسان جب پیدا ہونے کے بعد کم کم تھوڑا تھوڑا رخ کی طرف جاتا ہے تو بدن کا بہت سا حصہ ایسا ہے جو ناقص ہے. آپ دانت سے شروع کریں, بچپنے میں دانت نہیں آہستہ آہستہ نکلنے شروع ہوئے اور پھر دودھ کے دانت میں ٹوٹنے شروع ہوئے تمام کی تمام, اور پھر جب بڑھاپے میں جائیں تو پھر وہی کیفیت ہے, آہستہ آہستہ دانت گرنے لگتے ہیں. اور چونکہ خداوند عالم کو ادھر جنت کی نعمتوں سے نوازنا ہے, انسان کو جنت کی نعمت دینی ہے, چاہے وہ پھل فروٹ کے اعتبار سے ہو جن کا جنت میں تذکرہ ہے جنت کے لیے, یا پھر حور و غلمان کی صورت حال ہو. جیسی ہی نعمتیں خداوند عالم دے گا تمام کی تمام نعمتوں سے, تو تمام کی تمام نعمتوں سے صحیح فائدہ جب ہی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب انسان کا بدن صحیح و سالم ہو. یعنی نہ بچپنے میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, نہ ہی بڑھاپے میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اس لیے کہ جنت میں جتنی بھی نعمتیں وہ تمام کی تمام, چاہے حور و غلمان کی شکل میں ہو یا میووں کی شکل میں ہو یا جتنی بھی نعمتیں, خداوند عالم نے قرآن میں انسان کو ان اعمال حسنہ کے بدلے میں دینے کا وعدہ کیا. ان تمام نعمتوں کو اللہ کو دینا ہے اور ان نعمتوں کا استفادہ بھی کرنا ہے. یہی کہے گا پروردگار تمہیں نعمتیں دیتی ہیں لیکن نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت ہے، نعمت کس کے کام آئے؟ اس لیے کہ خدا کو صحیح فائدہ پہنچانا ہے، صحیح استفادہ کرنا ہے، لہذا جہاں بدنوں بدن ظاہری سالم ہے، ہر طرح کی نعمت سے صحیح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، چاہے کھانے پینے کی ہو یا کسی بھی طرح کی۔ لہذا خداوند عالم جنت میں تمام مومنین کو جوان بنا کے لے کے جائے گا۔ اب جب جوان بن کے مومنین جائیں گے تو وہاں بوڑھوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، جو بوڑھوں کی سرداری کا مطلب پیش آئے۔ امام حسن حسین جوانان جنت کے سردار، تو جنت میں جائیں گے ہی فقط جوان، اس لیے کہ غیر جوان اگر جنت میں جائے تو وہ مصلحت اور فلسفہ الہی پورا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ باقی نعمتوں کا استعمال کہاں ہے۔ اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ اگر تم نے اس دنیا میں واقعا زحمت اٹھائی ہے کہ جس کے بدلے خدا جنت دے رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ چونکہ آپ نے بھی زحمت اٹھائی ہے، لہذا چاہتا یہ کما ہو سفانا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہر اعتبار سے سالم ہو۔ لہٰذا یہ فلسفہ جنت میں فقط جوان ہی جائیں گے، لہٰذا امام حسن حسین فقط جوانا نے جنت کے سردار نہیں بلکہ تمام ہی اہل جنت کے سردار ہیں، اس لیے کہ وہ جوان کے علاوہ کوئی ہوگا ہی نہیں۔ لہٰذا حسن حسین تمام کے تمام اہل جنت کے سردار۔ لہٰذا جو چیز ہم پہنچانا وہ ایک تو یہ کہ جوانی کیا ہے جو ہم پیغام پہنچا چکے ہیں، اور دوسرا جو عصر حاضر کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور عصر حاضر میں ہماری ذمہ داریاں جو ہم نے عرض کیا ابتدا میں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی حضرت امام مصطفیٰ کا تذکر آتا ہے تو فوراً ہی آپ کی صلح اور پھر دوسری طرف امام حسین کا قیام جو ذہن میں آتا ہے، تو فوراً چاہے شک اور سوال ڈالا جائے یا خود بخود پیدا ہو، یہ چیز مطلع ہوتی ہے کہ امام حسین کا قیام کر بلا اور پھر اس عظیم کارنامے کے ساتھ ساتھ امام حسن کی صلح۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت بھی ہو سکتی تھی۔ تو اب یہاں پہ پہلی چیز تو وہی ہم نے عرض کی ہے اور جس کو ہم نے اس حدیث کو سنام کلام قرار دیا تھا، مقدمہ عرض کی ہے کہ حسن حسین امامان قاما و قعدا، یہ امام ہیں چاہے جنگ کریں یا فیصلہ کر لیں صلح کر لیں۔ لہذا کسی بھی شیعہ کے لیے امام کو اگر امام مانتا ہے، منصوص من اللہ حجت الہی مانتا ہے، تو ولایت امام کے یہاں نعوذ باللہ اعتراض تو بہت دور کی بات ہے، سوال کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر سوال بھی ہے تو فقط اس لیے کہ شاید میرے علم میں نہیں ہے، یا تو اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھا جا سکتا ہے، ورنہ اعتراض کی شکل میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت مداری سے خالی ہے، یا تو ولایت مداری کا مطلب یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ جو مذہب شیعہ کے لیے مختلف ادوار اس مختلف ادوار کو سامنے رکھتے ہوئے اس عصر غیبت میں ممکن ہے ہمارے لیے ہر قدم پہ کون سا دور ہو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عصر حاضر میں ہماری ذمہ داری کس وقت کون سا دور ہے، مثلاً کون کون سا دور؟ آئین تعلیم کی زندگی میں ایک سب سے شفاف اور عظیم دور تو یہی ہے کہ جس کو آپ کربلا کے نام سے یا زداری کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو پوری شیعہ کے لیے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، یعنی ظالم کے خلاف قیام اور جنگ میں چاہے شہید ہو جائیں، لیکن ہمیں جان دینی ہے۔ ایک راستہ شیعہ کے سامنے کسی بھی خطرناک موڑ پر، کسی بھی حالات میں ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہمارے امام حسین نے قیام کیا ہے، لہذا ہم بھی قیام کریں گے۔ آپ نے چاہے شہادت دی ہے تو ہم بھی شہادت کی حد سے گزر جائیں گے، اور چاہے ہمیں مرنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ مقصد کو آخر تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ ہمارے امام کی سیرت یہ ہے۔ اسے ایک راستہ یہ، لیکن تنہا یہی راستہ نہیں ہے، تنہا یہی راستہ نہیں ہے۔ جو اس کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے اس عصر میں، عصر غیبت میں ہر قدم کون سا حالت بدلتی رہے، یہ اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ہمارا ہر جوان حالات سے آگے ہو، حالات سے آگاہ رہے۔ لہذا ایک راستہ تو قیام اور شہادت کہ جو امام حسین کا راستہ، دوسرا راستہ اس سے تھوڑا ہلکا لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ بالکل کچھ نہ ہو، باقی ائمہ تحریم میں، یعنی یہ کہ ظالم کے سامنے بالکل ثبوت بھی نہیں ہے، بلکہ احقاق حق بھی ہے، اپنا حق جگانا بھی ہے، ظالم کو اس کے ناحق کا یہ اس بات کرانا بھی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام جنگ کی حد تک نہیں، جس کے جواب میں ظالم تمام حالات سے آگاہ ہوتا ہے اور امام وقت کو زندان میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی ہمارے اکثر ائمہ تحریم جو زندان میں رہے وہ فقط خاموشی کی وجہ سے زندان میں نہیں، اس لیے کہ خاموشی کی وجہ سے تو کوئی بھی زندان میں نہیں ڈالتا۔ یعنی ہر امام نے اتنا قیام اور استقامت ضرور کی ہے کہ جہاں احقاق حق ہو سکے کہ یہ خلافت ہمارا حق ہے، تو ظلم و جور اور غصب کر کے اس منزل پہ بیٹھا ہے، اور یہ فقط ظالم کو نہیں بلکہ امت تک آشکار کرانا، امت تک خبردار کرنا ہے، جس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ ظالم حاکم وقت امام وقت کو زندہ میں ڈال دیتے۔ تو یہ بھی ائمہ تحریم کا قیام ہے، لیکن یہ قیام جنگ کی حد تک نہیں ہے۔ ایک صورت امام حسین کی ہے، دوسری صورت ائمہ تحریم کی کہ جہاں پہ قیام ہے لیکن قیام جنگ کی حد تک نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ ظالم زندان میں ڈال رہا ہے۔ زندان میں اس لیے کہ خاموش بیٹھ کے جتنا بڑھانے کی ضرورت نہیں، لہذا یہ راستہ یہ ہے کہ فقط اتنا قیام کیا جائے کہ احقاق حق ہوتا رہے لیکن جنگ کی نوبت نہ آنے پائے، یہ شیعوں کے لیے دوسرا راستہ ہے۔ تیسرا راستہ شیعوں کے لیے وہ ہے کہ جو امیر المومنین نے اختیار کیا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں باقاعدہ مخالفین و ظالمین کے سامنے اپنی اتمام حجت کی ہے، لیکن اتمام حجت کرنے کے بعد ایسی خاموشی کہ فقط خاموشی ہی نہیں بلکہ ظالمین کے ساتھ تعاون بھی ہے، اور یہ تعاون ہی کی وجہ ہے جو ہر آڑے موڑ پہ علی کے دروازے میں نظر آتے ہیں، اور زبان میں جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ تمام کا تمام یہ تیسرا راستہ ہے کہ پہلے اتمام حجت کرو کہ حق میرا ہے، اور اتمام حجت کرنے کے بعد یہ مدد کے لیے اور حق کے دفاع کے لیے حاضر نہیں ہے، تو اب ہمیں دین کو بچانے کے لیے راستہ اختیار کرنا ہے کہ ظالمین کے ساتھ تعاون کی حد تک، جو امیر المومنین نے ثبوت کے ساتھ ساتھ تعاون کیا۔ اور پھر چوتھا راستہ وہ ہے جو امام حسن نے انجام دیا کہ فقط ثبوت ہی نہیں بلکہ ثبوت سے اگلا قدم صلح سے، امام نے معاویہ کے سامنے صلح اس کے ساتھ جو کی ہے اس کے ایک الگ فلسفے ہیں، وجوہات ہیں جو انشاءاللہ اس کا حق بیان کیا جائیں گے۔ لیکن چوتھا راستہ یہ ہے کہ ظالم سے صلح کر لی جائے، اور پانچواں راستہ جو اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے جو حضرت امام رضا علیہ السلام نے انجام دیا، کہ جناب یوسف ظالم اور کافر بادشاہ کے عزیز بنے، جبکہ یوسف نے خود نے مطالبہ کیا کہ مجھے عزیز مصر بنا دیا جائے اور میں نے خود نے مطالبہ نہیں بلکہ زبردستی مجھ پہ خوف آ رہا. لیکن بہرحال ایک ظالم کی ولی عہدی یہ پانچواں راستہ ہے. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح امام حسین نے کربلا میں قیام کرنے کے بعد دین کو بچایا ہے, اسی طرح اپنے زمانے کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین نے سکوت کر کے بچایا ہے, اسی طرح امام حسن نے صلح کر کے بچایا ہے, اسی طرح تمام ائمہ نے زندان میں جا کے بچایا ہے, اور اسی طرح امام رضا نے ولی عہدی قبول کر کے بچایا. لہذا یہ ادوار مختلف ہر امام کے دور میں گزرے, ہر امام نے ایک نئی رنگش سے ہمیں دین بچانے کا طریقہ بتایا ہے کہ اصل غیبت میں ہر دور کا زمانہ آ سکتا ہے. تمہیں ہر جگہ پہ قیام اور جنگ نہیں کرنی ہے, کہیں امیر المومنین کی طرح سکوت بھی کرنا ہے, کہیں امام حسن کی طرح صلح بھی کرنی ہے. آپ جیسے ایران کے حالات دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ یہ نہیں دیکھنا ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, بلکہ ہر حالات نشے و فراز یہ مکمل سیاست میں فقط اسی لیے ہے کہ ہمارے ائمہ نے ہر طرح کے حالات بتائے ہیں. لہذا امام حسن کی طرح صلح بھی ہے, ائمہ کی طرح قیام ہے, لیکن اتنا کہ جنگ تک نہ پہنچے, ظالم زندان میں ڈالو, خود زندان میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام خاموش نہیں بیٹھے. اگر خاموش ہوتے تو کبھی زندان میں نہ لے جاتے, لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور اس کے بعد اگلی مرحلے پہ آج امام نے ولی عہدی قبول کر دی. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس عصر غیبت میں طرح طرح کے نشے و فراز آ سکتے ہیں, لہذا ہمیں مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس طرح قدم اٹھانا ہے کہ اپنے زمانے کے ماویہ کو بھی پہچان لیا جائے اور زمانے کا کوفی بھی نہ بنا جائے. سن کرنا اور جنگ کرنا وہ امام کا کام ہے, ہمارا وظیفہ نہیں ہے کہ ہم مشورہ دیں. وہ امام کی اپنی مصلحت ہے کہ امام جنگ کر رہا ہے تو بھی ہم امام کے ساتھ ہیں, امام سن کر رہا ہے تو بھی ہم امام کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارے جو وظیفے بنتے ہیں وہ ایک یہ کہ زمانے کے ماویہ کو پہچاننا ہے, اور دوسرے وقت کا کوفی نہیں بننا ہے جو امام کو چھوڑ دے. لہذا ہمارا وظیفہ شرف سے, لہذا آپ دیکھیں کہ جہاں امام حسن ان میں سے ہمیں فقط یہ پرکھنا ہے, جانچنا ہے کہ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے. ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں صلح کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سکوت کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں زندان میں جانے کی ضرورت ہے, یا ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. ہر حال میں سمجھ کے زندگی آگے گزارنی ہے. ائمہ نے سارے کے سارے, یادا خود ہمارے امام حسن مصطفیٰ کہ حالات کیسے ہیں, اور پھر اس حالات کے تحت اپنی ذمہ داریوں میں عرض کی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. امام حسن کے زمانے کے حالات میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ مد مقابل کو پہچانا جائے, معاویہ کی شناخت, بنی امیہ کی شناخت, اور امام حسن کے صلح کرنے کے ایک عظیم ترین پیغام یہ ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جنگ صفین امام حسن سے پہلے امیر المومنین کے دور میں جنگ صفین رہی, آج مسلمان علی کو بھی رضی اللہ اور معاویہ کو رضی اللہ, یعنی مسلمان کے درمیان آج کوئی شناخت نہیں ہے کہ جناب حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون. اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا تو جب وہاں امیر المومنین کی طرف سے 25,000 اور تقریباً معاویہ کی طرف سے 60,000 مسلمانوں کا ہوا ہے, یہ جنگ ادامہ چلتی, امام حسن کے دور میں بھی جنگ چلتی رہتی, تو یقیناً پھر بھی ہزاروں سے قتل ہوتے, اور قتل ہونے کے بعد بھی پھر بھی لوگوں کے سامنے کوئی حق آشکار نہ ہو پاتا جیسا آج تک نہیں ہو پایا. لہذا ایک راستہ یہ یہ جو بنی امیہ اور معاویہ کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے، ورنہ ابھی تک مسلمان اس کو بھی اتنا ہی احترام، علی کو بھی اتنا ہی احترام۔ لہذا اب جنگ کو صلحوں میں تبدیل کر کے پوری حکومت اس کے ہاتھ میں لے کے، مکمل اختیار اسلامی اس کے ہاتھ میں لے کے اس کو مسلمانوں کے درمیان چھوڑا جائے۔ اور اب جب مسلمانوں کے درمیان چھوڑا جائے گا تو اب یہ اپنی مظلومیت تو پیش کر نہیں سکتا ہے کہ میں مظلوم اس لیے مظلوم کہاں سے، حکومت تیرے ہاتھ میں۔ لہذا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب یہ اسلامی قانون پہ کتنا عمل کر رہا ہے، اسلامی وعدوں کے ساتھ کتنا سچا اترتا ہے، امام حسن کے درمیان سن کے جو شرائط ہیں اس پر کتنا پورا اترا ہے، اور یہ تمام کی تمام صورت حال دیکھنے کے بعد جو اس کا حقیقی ایمان یا اسلام یا کفر جو بھی اس کے اندر ہے وہ مکمل آشکار ہو کے سامنے آ جائے گا۔ اور جب یہ آشکار ہو کے سامنے آئے گا تو کل کو حسین ابن علی کے لیے قیام اتنا واضح ہو چکا ہوگا کہ حسین اعلان کر سکتے ہیں کہ مصری لا یبایع الاسلام، مجھ جیسا اور جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مکمل دین آشکار ہے۔ اور یہ جب یہ ہو سکتا تھا کہ جب اس کو مکمل اختیار دیا جائے تو دو پیغام تو یہ تھے، ایک بنی امیہ کو پہچاننا، معاویہ کی حقیقت سے آشنا کرانا، اور دوسرا کربلا کے لیے میدان سازی، زمین سازی، راستہ ہموار کرنا تاکہ حق و باطل کے فیصلے کے لیے پوری دنیا کے لیے آشکار ہو۔ لیکن فرق یہ تھا یہ کام حسین حسن نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام حسین نے کیا ہے تو امام حسین کے ہاتھ میں خلافت نہیں ہے، امام حسین فقط حق کے قیام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن امام حسن اگر یہی کام کرتے تو آج جو کربلا امام حسین نے دیا ہے وہ امام حسن سے شاید وہ بات نہ پہنچتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن خلافت پہ موجود ہیں۔ لہذا لوگوں کے ذہن میں پہلا سوال حکومت آتی کہ حسین نے حسن نے جنگ حکومت کے لیے کی ہے، اس لیے تو خود حکومت پہ بیٹھے ہیں، لہذا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ امام حسن امام حسین کے درمیان فرق ہے، امام حسن خلافت پر بیٹھے ہیں، امیر المومنین کے بعد منصب خلافت امام حسن کے ہاتھ میں۔ آپ معاویہ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں، میری حکومت تسلیم کر لیں، اور معاویہ تسلیم نہیں کر رہا۔ امام حسین کے لیے اس کے بالکل برعکس ہے، خلافت یزید کے ہاتھ میں ہے، وہ مطالبہ بیعت کر رہا ہے۔ ظاہر ہے دونوں میں بہت بڑی آگے کا فرق ہے۔ امام حسن اگر اس جنگ کو ادامہ دے کے اور بالفرض کربلا کی طرح شہید بھی ہو جاتے تو ابھی ایک سوال کے شاید اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے جنگ کی ہے۔ امام حسن نے اعلان کیا ہے کہ تمہارا اقتدار ہماری ٹھوکروں پہ ہے۔ امیر المومنین کو جب یہ ظاہری حکومت دی گئی ہے تو آپ نے یہی اعلان کیا ہے کہ میں اس حکومت کو، اس حکومت میری نظر میں بیمار بکری کی ناک سے نکلنے والے پانی سے بھی کہیں زیادہ بہتر و قیمت ہے۔ لہذا امیر المومنین کے زبردستی جو حالات آپ نے خطبے میں بیان کیے ہیں کہ حکومت مجھ پہ، اور یہ حقیقت ہمارا ایمان ہے کہ خلافت اس ظاہری حکومت کا نام نہیں ہے، خلافت واقعی جو اللہ کی جانب سے اللہ نے اپنے خاص بندوں کو خلیفہ بنایا ہے، جو ائمہ طاہرین خلیفۃ اللہ ہے، جو ہمارا آج بھی نمازوں میں اعلان وخلیفتہ بلا فاصل کے عنوان سے ہوتا ہے۔ اس خلافت سے مراد یہ ظاہری چند ٹکوں کی حکومت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے خلافت کا اعلان کیا جناب آدم کے لیے تو فرشتوں نے زبان بے زبانی اپنے وجود کا اظہار کیا کہ پروردگار نحن نسبح ونقدس لک، نحن یعنی ہم بھی ہیں۔ یہاں فرشتوں کا یہ اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت ظاہری حکومت کا نام نہیں، ورنہ اگر ظاہری حکومت ہوتی تو معصوم فرشتوں میں اس دنیاوی حکومت سے کیا کام ہے۔ وہاں فرشتوں نے اعلان کیا ہے کہ اس خلافت سے مراد الہی نمائندگی ہے، حجت الہی کا ہونا ہے۔ لہذا الہی نمائندگی اور حجت الہی خلافت کا نام ہے، تو جو حقیقی معنی میں خلافت ہے الہی یہ میں پہلے بھی کسی مجلس میں جناب زینب سے تقابل ناز کر چکا ہوں کہ اسلام میں جب اسلام رسول اکرم کے گھر سے باہر نکلا ہے دعوت ذوالحجہ کے بعد تو سب سے بڑا مخالف یہی گھرانہ ہوا ہے. ساری جنگیں معاویہ اور سفیان ہیں, جتنی بھی اسلام سے بدر ہے, احد ہے, خندق ہے, جتنی بھی مکے سے جنگیں ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ خود حبشہ میں بھی جب جناب جعفر تیار پر پہنچے ہیں تو اسلام کی طرف سے جعفر ہیں اور کفر کی طرف سے معاویہ ہے, جو حبشہ کے بادشاہ کو بہکانے کے لیے گیا ہے کہ لوگ ہمارے دین سے ہٹ گئے ہیں اور ایک نئے دین کو لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ شیر ابی طالب اور معاہدے میں بھی یہی لوگ ہیں, ابو سفیان, معاویہ, یہی. یعنی تمام کی تمام صورتحال دیکھیں کہ اسلام کی مخالفت میں ابتدا سے لے کے فتح مکے تک اور فتح مکہ سے لے کے بعد تک ایک دوسری شکل میں, یعنی مکمل جو اسلام کی مخالفت ہے وہ اسی گھر میں, چاہے وہ اس کی ماں ہندا جگر پارا ہو, خود ہو, باپ ہو, پورا خاندان. اور جس کا ثبوت پھر یزید نے اشعار میں دیا ہے کہ لیلا اشیاخی بے بدرین, کاش کے بدر میں قتل ہونے والے میرے بزرگ ہوتے, دیکھتے کہ میں نے آل علی اور آل رسول سے کیسا انتقام لیا ہے. یعنی جنگ بدر میں جو علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے وہ سارے معاویہ کی ننیحال ہے, جس کی وجہ سے ہندا جگر خانہ نے یہ قسم کھائی تھی کہ یہ رسول کو قتل کرے, یا علی کو, یا حمزہ کو, اور اس کے بعد جب علی حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ کے جگر کو نکال کے چبانا, یہ معاویہ کی صورتحال کہ جس کے سلسلے میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن اس کے بعد پھر شام اور اہل شام کی جس نے تربیت اس انداز کی ہے کہ جہاں پہ میں نے عرض کیا کہ فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد ظاہر رسول اکرم سے 3 سال زندہ ہے, اور 3 سال کے بعد جب خلافت وہاں پہنچتی ہے تو شام پھر ان کے ہاتھ میں, وہاں پہ تربیت کی صورتحال یہ ہے علی کے خلاف کہ جس کے لیے ہم باقاعدہ پہلے تذکرہ کر چکے ہیں, لیکن انتہا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک کوفی اور ایک شامی میں ایک اونٹ پہ جھگڑا ہوا, تو چونکہ شامیوں کو یہ پتا چلا کہ شامی کے خلاف ایک کوفی جھگڑا کر رہا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک آیا اس نے شامی کے حق میں گواہی دی, دوسرا آیا, تیسرا آیا, 100 آدمیوں نے جب گواہی دی کہ یہ اونٹ, یہ اونٹنی, سب نے یہی کہ یہ اونٹنی شامی کی ہے, یہ اونٹنی شامی کی ہے, 100 آدمیوں نے مسلسل معاویہ نے شامی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اس لیے 100 آدمی ایک طرف سے گواہی دے رہے ہیں, جب اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو کوفی بولا جناب یہ جس پہ جھگڑا ہے وہ اونٹنی نہیں ہے, اونٹ ہے, جس کی 100 آدمی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ اونٹنی شامی کی ہے. کوفی آگے بڑھا کہ حضور یہ اونٹنی نہیں, اونٹ ہے. معاویہ نے کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے تو ہو چکا ہے, لیکن تم جا کے علی سے اتنا کہہ دینا کہ شامیوں کو میں نے اتنا پکا کر لیا ہے کہ کوفیوں کے خلاف ان کو اونٹ اور اونٹنی تک میں تمیز نہیں ہوتی. یہ صورتحال شامیوں کی ہے. اور دوسری مثال ان کی کہ جب یہ جنگ کے لیے کوفے سے قریب پہنچے ہیں تو امریاس نے کہا کہ اپنے اس لشکر کو پہچان لیا کہ یہ اپنے وعدے میں کتنے پکے ہیں. معاویہ نے کہا کہ واضح ہے ان میں پہچاننے کی کیا ضرورت ہے, سارے ہمارے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ایک مدت سے ان کی تربیت کی ہے, دشمنی علی پر مدت سے تربیت کی ہے, پہچاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں, پھر بھی پہچانو. کہا کیا کرنا ہے؟ کہ آج بدھ کا دن ہے, کہو کہ جمعے کی نماز بدھ میں ہو جائے. لیجیے, معاویہ کی طرف سے اعلان ہوا, تمام کے تمام لشکر نے جمعے کی نماز بدھ میں پڑھی. جن صفین کا واقعہ, کسی بھی مسلمان کے یہاں یہ زبان نہ کھلی کہ نماز جمعے کی ہے, بدھ میں کیسے ہو رہی ہے, اور نماز ہوئی اور سب نے پڑھی. تو یہاں سے شام والوں کی کیفیت کے لیے ایمان کس معیار پہ ہے. اور پھر تیسرا مرحلہ کوفے والوں کو پہچاننے کا. کوفے والوں میں جو صورت حال ہے, جو حالات اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ امام حسن نے جو اعتراض کر سلو کے بعد جوابات دیے ہیں وہ خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جوابات سے آشنا ہے. ورنہ وہ روایات اپنی جگہ پہ کہ جہاں معاویہ کا لشکر دوبارہ جنگ کرنے کے لیے امام حسن سے آمادہ ہو کے کوفے سے قریب معاویہ نے ادھر سے ایک لاکھ بعض روایت میں ایک ملین بعض روایت ایک ملین درہم کا وعدہ کر کے کہ آدھے آپ دے رہے ہیں آدھے اپنے کامیابی کے بعد کوفے میں واحد ہونے کے بعد دیں گے. صبح ہوئی تو دیکھا 12,000 میں سے 8,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ معاویہ کو نپ ہو چکا ہے. یعنی یہ کوفے والوں کا ایمان کہ وہاں پہ معاویہ کے ذریعے ہاتھوں میں پیسوں بھی اس قدر بکے ہیں کہ صورت حال یہ تھی کہ معاویہ اور آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اس حد تک لوگوں کو خریدنا شروع کیا کہ جو بھی امام حسن کا سر لائے یا زندہ پکڑ کے میرے حوالے کر دے میں اس کو 10 ملین درہم ایک لڑکی اور اس کے علاوہ پھر فلاں فلاں عمارت جو بھی لے کے آئے. اب اس میں یہ صورت حال ہو چکی ہے کہ جو امام حسن کے لشکر کے باقاعدہ سرداروں میں سے ہیں وہ تک اب اس تلاش میں ہیں. اشد بن قیس جیسے جو امام حسن کے رشتہ دار بھی ہیں ظاہر سسر ہے اس کی بیٹی امام حسن کی بیوی ہے لیکن وہ جیسے نہ معلوم کتنے اس کوشش میں ہیں کہ کس طرح امام حسن کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کر دیا جائے اس کوشش میں ہیں کہ امام کو قتل کر کے معاویہ کے ہاتھ میں امام حسن کا سر دے دیا جائے. لہذا روایت میں ہے کہ امام حسن نے اپنی زندگی میں نماز میں سوتے ہوئے ہر حال میں اپنے کپڑوں کے نیچے زرہ باندھنی شروع کر دی تھی زندگی میں اپنے کہیں جگہ بھی لیکن گھر میں بھی ہے تو اپنے کپڑوں کے نیچے زیرہ جس کے لیے صورت حال ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ امام نماز پڑھا رہے نماز پڑھتے پڑھتے باقاعدہ امام کے بدن پہ تیر چلنے شروع ہوئے لیکن چونکہ آپ نے بدن پہ زیرہ باندھ رکھی تھی یہ تیر کا اثر بدن پہ نہیں ہو پایا ہے ورنہ وہ صورت حال کہ جب امام کے زانوں پہ نیزہ یا خنجر مارا گیا یہ انہیں لوگوں میں سے ہے کہ جو امام کے مقابلے میں اپنے آپ کو معاویہ کے حوالے کر چکے ہیں مال دنیا پر. جس میں امام کا جملہ یہ ہے جو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارا شعار یہ ہو کہ اپنے زمانے کے معاویہ کو بھی پہچانے اور یہ بھی ہو کہ وقت کے کوفی نہ بنے. جب ایک صحابی نے صلح کے بعد امام سے آ کے کہا کہ مولا آپ نے صلح کر لی جبکہ ہم تو قسم کھائے ہوئے تھے شہادت تک کی تو امام نے یہی کہا ہے کہ دیکھیے میرا پہلا واقعہ نہیں ہے میری حالت وہ ہارون کی سی ہو چکی تھی جب موسیٰ ہجرت پہ گئے جناب موسیٰ کو بھی دور پہ گئے ہیں اور یہاں پہ قوم سامری کے اس گائے کے بچڑے کی طرف مائل ہو گئی اور وہاں پہ جناب ہارون کا جملہ یہ ہے کہ جب موسیٰ واپس آئے ہیں کہ بھائی میں کیا کرتا قوم نے مجھے اتنا ضعیف کر دیا ہے کہ یکادو یقتلونی قریب تک مجھے قتل کر دیں لہذا میں وقت کا ہارون بن چکا تھا کہ اس وقت قوم قریب یہ تھا کہ یہ مجھے حوالے کر دیں معاویہ کے اور معاویہ کے حوالے کرنے کی صورت حال کوئی معمولی نہیں تھی. امام نے خود نے تشریح دی اپنے خطبے میں کہ اگر معاویہ کے حوالے مجھے کر دیا جاتا یعنی یہ اپنے چاہنے والے اپنے لشکر والے معاویہ کے حوالے کرتے معاویہ قتل کر دیتا تو بھی ایک اسلام کی توہین تھی ایک عزت ایک وقار اور اگر قتل نہ کرتا تو اور بڑی بے عزتی. وہ یوں جو امام نے خود نے فرمایا ہے وہ یوں کہ اگر معاویہ ہمیں گرفتار کروا کے پھر اگر ہمیں آزاد کر دیتا تو دنیا قیامت تک کے لیے وہی صورت رہتی جو مکے میں ہم نے ان کو آزاد کیا تھا اور ہم ان کو تلقا کہہ رہے ہیں. پھر یہ لوگ ہمیں تلقا کہتے کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر کے آزاد کیا ہے تم ہمارے آزاد کرتا ہو. لہذا امام حسن کا خود کا جملہ ہے کہ قیامت تک لہذا صلح کرنے میں اس دو حالتوں سے بہتر تھا قتل ہو جانے سے یہ پھر معاویہ کے حوالے. تو یہاں پہ جو امام نے پیش کیا اپنے خطبے میں جو بہت اختصار کے ساتھ آگے ہو رہا ہوں فقط یہ کہ جو انصار ہمیں نہیں ملے ہیں وہ جناب ہارون کی مثال دی اپنی کیا کیفیت یہ کہ مجھے قتل کر دیں یا پھر امیر المومنین کی وہ صورت حال پیش کی ہے کہ رسول کی وفات کے بعد علی کے پاس تو علی کبھی خاموش نہ بیٹھتے. علی کی خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ علی کو انصار نہیں مل پائے. اس کے علاوہ پھر رسول کی مثال دی کہ اگر رسول کو انصار مل جاتے تو رسول کبھی بھی مکے سے مدینے میں ہجرت نہ کرتے. رسول کا مکے سے مدینے ہجرت کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مکے میں انصار نہیں مل پائے. لہذا مکے میں ہجرت کر کے مدینے میں آ کے مدینے والوں کا لفظ انصار کا لفظ دینا یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ مجھے یہاں پہ انصار ملے. لہذا اگر انصار رسول کو ملتے تو یہ حکومت جو مدینے میں ہے مکے میں ہو سکتی تھی. لیکن آپ کو انصار نہ ملے ہجرت کی. یہی انصار اگر علی کو ملتے تو انصار اگر علی کو ملتے تو علی وہیں بیان کرتے صحیفہ کے مقابلے میں. لیکن انصار نہیں ملے, علی نے سکوت اختیار کیا ہے. یعنی میرے ساتھ بھی وہی صورت حال ہے کہ مجھے انصار نہیں ملے. ورنہ اگر انصار مل جاتے تو حسن کبھی سن نہ کرتے. لہٰذا یہی صورت حال جو ہمارا پیغام تھا کہ ہمیں وقت کے معاویہ کو بھی پہچاننا ہے اور اپنے آپ کو کوفی کردار سے بھی بچانا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے مولا کے ساتھ دغا اور بے وفائی نہیں کریں گے لیکن صلح کرنا اور قیام کرنا یہ مولا کی ذمہ داری ہے. لہذا خود امام حسن کی فتح یہ ہے کہ جب حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں تو حالات بنانے کے بعد بھی مطالبہ امام حسن کا نہیں ہے بلکہ ادھر سے خالی جو پیغام آیا ہے وہ مکمل فقط معاویہ کے امضاء اور مہر ہے اور کچھ بات نہیں ہے. مطالبہ یہ ہے کہ آپ مطالبہ کریں. امام حسن نے جو مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس شرط پر آپ کے حوالے یہ ذمہ میں حکومت کر رہے ہیں کہ معاویہ ہمیشہ کتاب اور سنت رسول پر عمل کرے گا. دوسری شرط یہ کہ علی کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں برا بھلا نہیں کہا جائے گا اور علی کا ذکر ہمیشہ ذکر خیر کی شرط پر ہوگا. تیسری شرط یہ کہ کسی بھی شیعہ کو قتل نہیں کیا جائے گا. چوتھی شرط یہ کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کا حق نہیں رکھتا ہے معاویہ کے بعد یہ خلافت امام حسن پر, اور اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو امام حسن کے علاوہ امام حسین کو منتقل ہونی ہے. اور پھر کوفے میں جو مال ہے اس مال بیت المال میں معاویہ کا تصرف نہیں ہوگا. اب اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. مسئلہ یہ کہ چونکہ کوفے میں 25,000 لوگ جو علی کے ساتھ قتل ہوئے تھے شہید ہوئے تھے ان کی بیواؤں کا ان کے یتیموں کا خرچ کی ذمہ داری تھی جو امام حسن نے کوفے کے بیت المال کی استثنائی. اور اس کے بعد جو تمام کے تمام شرائط ہیں یہاں پہ امام نے شرائط لکھنے کے بعد اپنی مہر رمزا دستخط کیے. یہ نامہ ادھر پہنچا. ادھر پہنچنے کے بعد ادھر خوشیاں منائی گئی معاویہ کے لشکر میں. ادھر امام حسن نے کوفے میں آنے کے بعد کہا کہ میں تمہارا امام لیکن تم نے میرا ساتھ نہ دیا جس کی وجہ سے یہ کیفیت. تو یہاں پہ گریا شروع ہو. وہاں جشن ہے یا گریا ہے لیکن وجہ امام نے کہا کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے اس وجہ سے یہ منزل آئی ہے کہ میں صلح پہ مجبور صلح کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جب اگلا مرحلہ جب معاویہ کے یہاں جشن ہو چکا اور پھر معاویہ کوفے میں وارد ہوا ہے تو کوفے میں وارد ہونے کے بعد خطبہ دیتا ہے کہ میں نے یہ حکومت یہ عمارت تمہیں نہ نماز پڑھنے کے لیے دی ہے نہ روزہ رکھوانے کے لیے ہے نہ حج کروانے کے لیے ہے اس لیے کہ کام تو تم خود کرتے ہو. میری تو دیرینہ خواہش یہ تھی کہ تم پہ حکومت کروں لہٰذا تم پہ میری حکومت ہو گئی ہے. اور اب یہ معاہدہ جو میں نے حسن ابن علی کے ساتھ کیا ہے یہ میرے پیر کے نیچے ہے. تاریخ نے لکھا یہ معاہدہ جو خود اس نے سادہ پیپر بیچنے کے بعد مطالبہ کیا تھا کہ آپ شرائط لکھیں. اب جو امام حسن نے شرائط لکھی ہیں تو باقاعدہ یہ کہ میرے پیر کے نیچے ہے. یہ خبر امام حسن کو دی گئی کہ مولا اس نے یہ خطبہ دیا ہے آپ قیام کیجئے. اس نے آپ کے مطالبے کو ٹھکرایا ہے. خود نے مطالبہ کیا اور جب آپ نے شرائط لکھا ہے تو اس وقت تو قبول کر لیے اور جب فیصلہ افسر ہو گئی تو کہنا میرے پیر کے نیچے ہے. تو امام حسن مسکرا کے یہی جواب دیتے ہیں کہ دیکھو معاویہ میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ اس کی پوری سیاست دھوکہ دھڑی پہ ہے لیکن ہم نے جو ایک مرتبہ کہہ دیا ہے اس سے کبھی بدلنے والے نہیں. اس لیے کہ اگر ہمارے یہاں فریب ہوتا لولت بیانہ لا دھد عرب امیر المومنین کا جو لولا پریانا اگر ویر نہ ہو. امام حسن نے فوراً یہ جواب دیا ہے کہ اس کی سیاست میں مکمل ہوگا رویے. لیکن ہم جو کہہ چکے ہیں ہم اس سے بدلنے والے نہیں ہیں، لہذا ہم جو لکھ کے دے چکے ہیں تو یہ فرق ہے دونوں کی صورتحال اور سیاست میں. لہذا جو کوفے کے حالات اس دور میں ملتے ہیں وہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں اور پھر زمانے کی مصلحت اور باریکیوں کو اچھی طرح جانیں، اور جاننے کے بعد دیکھیں کہ جنگ کا وقت ہے جو حسینی قیام کرنا ہے، صلح کا وقت ہے یا سکوت کا وقت ہے یا زندان میں ڈالنے کا وقت ہے یا پھر ان کے ساتھ تعاون کا وقت ہے. جو امام طاہری نے ہمیں پیغام دیا، یعنی امام حسن علیہ السلام نے بھی یہ پیغام ہے کہ اس وقت مصلحت یہ ہے کہ جو میں صلح کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نہ فقط یہ کہ اس معاہدے کو اپنے پیر کے نیچے رکھا بلکہ اس کی بدعملی شکل میں بھی ہے کہ نہ ہی وہ سب وہ شر وہ برا بھلا جو امیر المومنین کو کہا جاتا تھا اس میں کوئی کمی نہیں، بلکہ مسجدوں میں منبروں سے مسلسل علی کو برا بھلا، وہ جو امام حسن نے سن لکھا تھا کہ شیعوں کو قتل نہیں کرنا ہے اس میں کوئی کمی نہیں، بلکہ کوفے ہی نے حجاج بن یوسف کو حاکم بنا کہ ایک شیعہ کا قتل، اور جہاں امام حسن نے لکھا تھا کہ اپنے باپ کسی کو خلیفہ نہیں بنانا ہے وہاں رفت کے رفت کے یزید کے لیے راستہ ہموار کرنا اور جو جو امکان میں ہے ان کو راستے سے ہٹانا، جیسے خود امام حسن کہ معاویہ کے بعد امام حسن، تو اب اس کا پہلا راستہ یہ ہے کہ یزید کے لیے ہموار کرنے سے پہلے امام حسن کو راستے سے ہٹایا جائے. لہذا فقط اسی میں انتفاع نہیں کرتا ہے، عائشہ سے بن قیس کو خریدا جاتا ہے اور خریدنے کے بعد اس کی بیٹی کو یہ لالچ دے کے کہ ہم تمہیں اس قدر امکانات سے نوازیں گے، فقط تمہیں اتنا سا کام کرنا ہے کہ امام حسن کو زہر دینا. لہذا معاویہ نے باقاعدہ اس راستے سے وارد ہو کے امام حسن کو زہر دلوایا، اور یہ آج وہی تاریخ ہے کہ ہمارا دوسرا امام اس دنیا سے جا رہا ہے، اس دنیا شیعت کو یقین کر رہا ہے. لہذا ہم یہاں پہ اسی امام کی شہادت کے لیے بیٹھے ہیں اور اپنے زمانے کے امام کو تسلیت پیش کرنا ہے کہ مولا ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے جد امجد پر گریا کر رہے ہوں گے، ہمارے آنسوؤں کو بھی قبول کر لیجئے، ہم بھی آپ کے جد کے غم میں شریک ہیں، یہ ہمارے آنسو بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جد میں ہیں. امام حسن کو زہر دیا گیا، اور اب زہر کی صورتحال یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن کو قے کے ساتھ باقاعدہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آنے لگتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن نے جب یہ منظر دیکھا ہے یقین ہو گیا ہے کہ زہر اب اثر کر کے رہے گا، فوراً خبر دیتے ہیں جاؤ اور میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ تاکہ میں حسین کو وصیت کروں. ایک مرتبہ مسجد جاتا ہے، حسین کو جا کے خبر دیتا ہے، ادھر امام حسن کو قے کے ذریعے سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے قے کے ذریعے باہر آ رہے ہیں. ایک دشت میں امام کے قے کے ٹکڑے یہ جگر کے ٹکڑے رکھ دیے جاتے ہیں، ادھر حسین ابن علی سے پہلے کپڑا جا کے مولا لینا۔ عزیزو ادھر وصیت ختم ہوئی، حسن ابن علی کی روح پرواز کر گئی، حسین نے غسل و کفن دینا شروع کیا، امام غسل دے رہے ہیں اور غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخیں مار کے رونے لگتے ہیں، لیکن جب غسل ہو چکا اب اپنے عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں، آؤ اپنے مولا کا جنازہ اٹھاؤ۔ عزیزو اتنا یاد رہے، یہ رسول کے گھرانے سے دن کے اجالے میں پہلا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ رسول کا جنازہ تو اٹھا ہی نہیں ہے، جہاں پہ وفات ہوئی وہیں دفنا دیا گیا، دوسرا جنازہ فاطمہ کا تھا وہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، تیسرا جنازہ علی مرتضیٰ کا تھا وہ بھی رات کی تاریکی میں اور خاموشی سے اٹھا ہے، یہ رسول کے گھرانے کا پہلا جنازہ جو دن کے اجالے میں اٹھ رہا ہے، ابھی تابوت نہیں آنا ہے مگر جب تم نے عرض کرنے ہیں ادھر پہلا جنازہ اٹھ رہا ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھو اور دل پہ ہاتھ رکھنے کے بعد سوچو جو رسول کے گھرانے کا پہلا جنازہ ہو جو دن کے اجالے میں اٹھ رہا ہو، کتنے مسلمان استقبال کریں گے۔ مسلمانوں آؤ، رسول کے بیٹے کا جنازہ دن میں اٹھ رہا ہے، آؤ تانا دو، لیکن تاریخ نے لکھا اے جب یہ جنازہ اٹھا رسول کے روزے کے قریب پہنچا تو سامنے سے استقبال، تیروں
یا حسین یا حسین۔